رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کا ہفتہ حکومت کے مناسبت پر جمہوریہ اسلامیہ ایران کے صدر مملکت اور کابینہ کے اراکین سے خطاب 2 ستمبر 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید جناب آقای رئیس جمهور و آقایون محترم، برادران و خواهر محترم،
محترم جناب صدر مملکت اور تمام محترم حاضرین، لائق احترام بھائیوں اور بہنوں، جناب صدر مملکت کی بریفنگ بہت مفید تھی۔ اگر اور بھی کوئی صاحب رپورٹ پیش کرتے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن آپ حضرات نے فرمایا تو ہم بھی چند جملے عرض کیے دیتے ہیں۔ ہفتہ حکومت در حقیقت ایک حکومت کی عمر کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑنے والی کڑی ہے۔ یعنی آپ اس ہفتے میں ایک نظر گزشتہ سال پر ڈالتے ہیں اور ایک نگاہ آئندہ سال پر ڈالتے ہیں۔ آپ موازنہ کر سکتے ہیں، تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ دو عظیم شہیدوں کے نام سے آراستہ ہے، شہید رجائی اور شہید باہونر۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں شہیدوں کے ہمارے ذہن میں کیا تصویر ہے۔ جس کی طرف ہم اپنے عہدیداروں اور اعلیٰ منتظمین کو لے جانا چاہتے ہیں، وہ تصویر ہے کیا؟ ان کی کارکردگی تو ہماری نگاہ کے سامنے ہے نہیں، کیونکہ انہیں موقع ہی نہیں ملا۔ شہید رجائی تقریباً ایک مہینہ صدر رہے، شہید باہنر بھی اتنی ہی مدت وزیر اعظم رہے۔ شہید رجائی چند مہینے وزیر اعظم رہے، وہ بھی ان خاص حالات میں جو اس دور میں تھے۔ لہذا ان دونوں محترم ہستیوں کی کارکردگی ہماری نگاہ کے سامنے موجود نہیں، ان کی کارکردگی کی کوئی علامت اور نشانی وغیرہ بھی نہیں۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ ان دونوں افراد کو اتنا نمایاں بنانے والا نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ان کی نیت میں مضمر ہے، ان کی سمت، ان کی جہت میں مضمر ہے۔ ان دونوں عزیز شہیدوں کی سمت اور جہت انقلابی اور الہی تھی۔ جو لوگ ان دونوں عزیزوں کو قریب سے جانتے تھے، وہ ہماری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ دونوں افراد وہی چیز طلب کرتے تھے کہ رائے خدا کے مجاہدین اور شہداء جس چیز کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ اس ہدف پر تھی، یعنی ان کی پوری زندگی ان کے انجام سے پوری طرح ہم آہنگ تھی، یعنی وہ رضائے الہی کی فکر میں رہتے تھے۔ جس طرح ہمارے سارے شہداء اور تمام مجاہدین فی سبیل اللہ اپنے جہاد کے مشن میں پورے خلوص سے رضائے پروردگار کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ کی رضا اور عوام کی خدمت جو خود بھی رضائے الہی کے ذرائع میں شامل ہے، یعنی اللہ نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم عوام کے لیے کام کریں، ان کی خدمت کریں، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی ہماری حکومت کا پاسورڈ یہی ہونا چاہیے، یعنی ہماری حکومت کا رمز و راز یہی ہونا چاہیے، رضائے الہی کا حصول اور عوام کی خدمت۔ ہمارا ہدف یہی دو جملے ہوں۔ اگر انسان کا ہدف رضائے الہی ہے تو یہ ہماری ساری سرگرمیوں میں، ہمارے سارے اقدامات میں، ہمارے سارے کام کرنے میں اور ہمارے کام کے طریقوں پر اثر ڈالے گا۔ جس وقت آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، اسی کام کی فکر میں رہیں گے جو آپ کے ذمے ہیں، یا وزارت کے کام جو بہت سخت ہیں وہ آپ رات کو مجبوراً اپنے ساتھ گھر لے گئے اور گھر کے اندر اسے انجام دیا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ رضائے پروردگار حاصل کرنے کے لیے ہے، یا یہ صحیح بات ہے، اس کا اثر ہمارے کام پر پڑتا ہے، ہماری تقریروں میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں ایک اہم جملہ رضاء پروردگار کے تعلق سے ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امام سجاد فرماتے ہیں، مؤثرن لے رضا کا علامہ سواہ محفل اولیاء والاعداء، میں ہر جذبے پر تیری رضا کو مقدم رکھوں، اگر یہ ہو جائے تو حتی یا من ادو وی من ظلمی و جوری و یعیس و ولی من میلی و انحطاطی ہوائی۔ یہ بہت اہم ہے، اگر میرا مقصود رضاء پروردگار ہو تو میرے دشمن کو بھی اطمینان ہوگا کہ میں اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ بارِ الٰہ خطاؤں سے دوری اور لغزشوں سے فاصلے کو میری روزی قرار دے، اس طرح سے کہ دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں تیری رضا و خوشنودی کو تیری نافرمانی اور ناراضگی پر مقدم رکھوں، تاکہ میرا دشمن بھی مجھ سے ظلم و زیادتی کی بابت بے فکر رہے اور میرا دوست اسے فائدہ پہنچانے کے لیے میرے جانبدارانہ عمل کی بابت نا امید ہو جائے۔ یعنی یہ بہت اہم ہے، اگر میرا مقصد رضاء پروردگار ہو تو میرے دشمن کو بھی اطمینان ہوگا کہ میں اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ بے شک وہ دشمن ہے، لیکن میری طرف سے مطمئن ہے کہ میں اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ اسی طرح میرا دوست اور رفیق بھی مطمئن رہے گا کہ دوستی کی بنیاد پر میں اسے کوئی غلط رعایت نہیں دوں گا۔ ہم اپنی تقریروں میں اس طرح عمل کریں، اپنے عمل میں اس طرح سے عمل کریں، اگر ہمارے مد نظر رضاء پروردگار ہے تو ہم خیال رکھیں گے کہ اسی کو عہدہ دیں گے جو صلاحیت رکھتا ہوگا، دوستی اور رفاقت میں اس کو عہدہ نہیں دیں گے جو ہمارا دوست ہے، ہمارا رفیق ہے لیکن صلاحیت نہیں رکھتا۔ رضاء الہی کی خصوصیت یہی ہوتی ہے۔ مرحوم شہید رجائی اور شہید باہنر واقعی ایسے ہی انسان تھے، یعنی حقیقتاً ان کا ہدف رضاء پروردگار تھا۔ میری ان سے برسوں کی قریبی آشنائی تھی، ہم نے ان کا طرز عمل دیکھا تھا۔ ہفتہ حکومت اس نام سے آراستہ ہے، یہ دستور العمل ہے، جس پرچم پر اس حکومت کا نام درج ہے اسے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں جو باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دو حصوں پر مشتمل ہیں، ایک حصہ اختصار کے ساتھ حکومت کے بارے میں عوام کی رائے اور اپنی سوچ کا ذکر کروں گا، اور دوسرے حصے میں کچھ انتباہات ہیں جو میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا، انہیں ضرور مد نظر رکھیے گا۔ جہاں تک میری سوچ کی بات ہے تو میں نے گزشتہ 30 سے زیادہ برسوں میں ہمیشہ تمام حکومتوں کی حمایت کی ہے۔ ان تمام حکومتوں، الگ الگ رجحان، الگ الگ توانائی رکھنے والی حکومتوں کی میں نے حمایت کی ہے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے، ملک کے حالات اور ہم نے جمہوری اسلامی ایران کے اندر جو اہداف معین کیے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ سب کے سب مجریہ کی جو عملی میدان میں موجود ہے مل کر مدد کریں، رہبر انقلاب بھی ان کی مدد کریں، عوام بھی ان کی مدد کرے، دانشور طبقہ بھی ان کی مدد کرے، علمی شخصیات بھی مدد کریں۔ یہ اصول ہے، ساری حکومتوں کا یہ حق ہے کہ ہر طرف سے ان کی حمایت کی جائے، ماہرین مدد کریں۔ چنانچہ ہم نے تمام حکومتوں کی مدد کی، لیکن موجودہ حکومت کی جہاں تک بات ہے تو مدد کے علاوہ اس 2 سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میں اس کی قدردانی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ان 2 برسوں میں جب یہ حکومت برسر اقتدار رہی، ہم نے جو کارکردگی دیکھی ہے اس کی بنا پر لازمی ہے کہ ہم اس حکومت کی قدردانی کریں، تعریف کریں۔ کچھ صوبوں میں اس حکومت نے بہت ہی اچھی اور مستحکم کارکردگی پیش کی ہے، یہ شعبے بڑے اہم شعبے ہیں، میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اسے بیان کرنے والی حکومت کی زبان بخوبی اپنی بات، اپنی کارکردگی عوام تک نہیں پہنچا پا رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑے کام ہوئے ہیں لیکن جو اس کا حق ہے اس طرح عوام کی نگاہوں کے سامنے ان کاموں کو پیش اب تک نہیں کیا جا سکا۔ میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ حکومت کے تعلق سے جو حقائق ہیں وہ کسی حد تک عوام کے سامنے اور ان افراد کے سامنے واضح ہوں جو مفاد پرستی سے متاثر نہیں ہیں۔ میں چند حصوں میں اسے بیان کروں گا۔ اقتصادیات کے شعبے میں اس حکومت کے اندر بہت اچھے کام ہوئے ہیں، جن کی تفصیلات کا ذکر جناب صدر مملکت نے بھی کیا ہے، سینئر نائب صدر نے بھی تفصیلات بتائی ہیں۔ میں جس بات پر تاکید کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملکی اقتصادیات کے اشاریوں کی اچھی خاصی تعداد نمو اور پیش رفت کی تصویر پیش کرتی ہے، مثبت تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ بڑے اقتصادی اشاریوں سے جب بات عوامی معیشت اور عوام کی روزمرہ کی زندگی کی طرف آتی ہے تو فاصلہ دکھائی دیتا ہے، یعنی ابھی وقت درکار ہے۔ بعض حکومتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کل کو اپنے آج پر قربان کر دیتی ہیں۔ موجودہ حکومت نے ایسا نہیں کیا، بڑے اور بنیادی کام انجام دیے ہیں جس کی تاثیر اور اثرات ممکن ہے کہ آج پوری طرح ظاہر نہ ہوں، لیکن آخرکار ضرور ظاہر ہوں گے۔ میں چند نمونوں کا ذکر کروں گا، ورنہ جو رپورٹ مجھے دی گئی ہے اس میں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور یہاں شاید ان کے بیان کا وقت نہ ہو۔ شاید تقریباً 50 چیزیں ہیں جو اقتصادی میدان میں مثبت تبدیلی کے طور پر رونمائی ہوئی ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اقتصادی شرح نمو میں اضافہ، خاص طور پر صنعتی شعبے میں، یہ بہت اہم ہے۔ سرمایہ کاری کی شرح میں اضافہ، جو ہمارے اہم ترین اقتصادی مسائل میں سے ہے، ماضی کے بعض ادوار میں سرمایہ کاری کی مشکل درپیش تھی اور اس کی شرح نمو منفی میں تھی، آج کی زبان میں اسے مائنس گروتھ ریٹ کہتے ہیں، ورنہ دراصل وہ نمو نہیں بلکہ نیچے جانا ہے۔ لیکویڈیٹی، اس میں کمی جس کا ذکر آپ حضرات نے کیا، بے روزگاری میں کمی، جینی انڈیکس میں بہتری، اشیاء اور مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ، ٹیکس کے سسٹم کی تقویت جس کے نتیجے میں حکومت کو ٹیکس سے ہونے والی آمدنی میں اضافہ ہوا، اس سے حکومت کے کرنٹ بجٹ کا بڑا حصہ پورا ہوا، پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداوار میں قابل قدر اضافہ، پیٹرو کیمیکل مصنوعات کا موضوع ملک کے اہم موضوعات میں رہا ہے، تیل اور گیس کے شعبے میں بہت قیمتی پیش رفت، جس کا ایک نمونہ یہی جنوبی فارس فیلڈ کا 11th فیز تھا جس کا جناب صدر مملکت نے حال ہی میں افتتاح کیا ہے۔ بند پڑے یا گنجائش سے کم کام کرنے والے کارخانوں کو دوبارہ گامزن کرنا، جن کی تعداد کافی زیادہ ہے، کئی ہزار ہے، کئی ہزار بند پڑے یا گنجائش سے نصف پروڈکشن تیار کرنے والے کارخانوں کو دوبارہ رواں دواں کر دینا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آبپاشی کے میدان میں اہم سرگرمیاں یا مختلف جگہوں پر آبپاشی یا ڈرینیج کا نیٹورک فراہم کرنا، جو حضرات کی رپورٹوں میں موجود تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی تقریباً 50 اقدامات کی رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے، جن کی تصدیق بھی ہے، یہ بہت اہم اور قیمتی کام ہیں، لیکن نظر نہیں آتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت میں اطلاع رسانی کا عمل، افسوس کی بات ہے، بہت کمزور ہے، یعنی اتنے بڑے کاموں میں اطلاع رسانی نہیں ہوتی۔ اطلاع رسانی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فرد آ کر ٹی وی پر بیٹھ جائے اور باتیں کرے اور عوام کو اطلاع دے کہ یہ سارے کام ہوئے ہیں، یہ اطلاع رسانی نہیں ہے۔ اطلاع رسانی ایک آرٹ ہے، اس آرٹ کو استعمال کرنا چاہیے، اس ہنر کو استعمال کریں تاکہ اطلاع رسانی کا کام بخوبی انجام پا سکے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت عوام معیشتی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مہنگائی ہے، خاص طور پر اشیاء خرد و نوش میں بڑی مہنگائی ہے، یا مکانات کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں، یہ عوام الناس کے روزمرہ کے مسائل ہیں، عوام ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بنیادی قسم کے بڑے اقتصادی اقدامات سے غافل رہ جاتے ہیں، یعنی یہ چیزیں غبار بن کر بنیادی کاموں کو چھپا دیتی ہیں۔ اس مشکل کے بارے میں فوری اور سنجیدہ رائے حل انشاءاللہ تلاش کیجیے۔ یہ اقتصادی شعبے میں انجام پانے والے کاموں کی بات تھی۔ مینجمنٹ کے شعبے میں بھی حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے، میری نگاہ میں ان کاموں کی اہمیت اقتصادی اقدامات اور اقتصادی پیش رفت سے کم نہیں۔ ان میں سے ایک کام عوام کے درمیان جانا اور عوام کی مشکلات سے براہ راست روبرو ہونا ہے۔ یہ جو آپ عوام الناس کے درمیان جاتے ہیں، خود ان کی زبان سے ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں، ان کے مسائل کو لمس کرتے ہیں، آپ کے سامنے وہ مشکلات کو بیان کرتے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے, یہ بہت مفید کام ہے, کئی پہلوؤں سے مفید ہے. ایک تو یہ کہ آپ فرسٹ ہینڈ اطلاعات حاصل کرتے ہیں, دوسرے فائدے بھی ہیں. عوام سے قریبی انکساری اور اپنائیت کا رشتہ بہت اہم ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم عوام سے خود کو برتر سمجھیں اور تکبر سے بات کریں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہمارا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے عوام کا ہے. اگر کوئی کام, ذمہ داری اور عہدہ ہمیں دیا گیا ہے تو پہلی چیز یہ کہ عوام نے ہمیں دیا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے دیا گیا ہے. نجی اور حکومتی برتاؤ میں سادہ دستی اور پروٹوکول سے اجتناب, خاص طور پر جو خود جناب صدر مملکت کے ہاں موجود ہے, میرے لیے بہت پرکشش اور اہم اور قابل توجہ ہے. حکومت کی سطح پر جو انقلابی موقف اختیار کیے جاتے ہیں, بعض قوموں میں جو جہادی جذبہ پیش کیا جاتا ہے, جن میں سے کچھ کا ذکر حضرات کی رپورٹ میں بھی موجود تھا, مینجمنٹ میں الگ الگ سطح پر نوجوانوں کو موقع دینا بہت اہم چیز ہے, بہت ضروری ہے, اور جو الحمدللہ اس حکومت میں انجام پا رہا ہے. بنا بر ہی مینجمنٹ کی سطح پر بہت اچھے, قابل تعریف اور مسرت بخش کام ہوئے ہیں. خارجہ پالیسی کے میدان میں حکومت کا کام بہت اچھا رہا ہے. آپ نے جو پالیسی اختیار کی پڑوسیوں سے دوستانہ رشتے کی, یہ بہت اچھی پالیسی ہے, اسے جاری رکھنا چاہیے. ایسا ہو کہ کسی بھی پڑوسی ملک سے ہمارا کوئی تنازع نہ رہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی تنازع باقی نہ رہے, جو بھی تنازعات ہیں وہ تعاون میں بدل جائیں. یہ سب ممکن ہے اور اس سلسلے میں کچھ کام ہو بھی چکا ہے, آئندہ بھی انجام پانا چاہیے. یا دنیا کی ساری حکومتوں کے ساتھ روابط جو ہم سے تعلقات میں دلچسپی رکھتی ہیں, ایک معمولی استثناء کو چھوڑ کر جو بالکل واضح سی بات ہے, مختلف بر اعظموں سے رابطہ, جنوبی امریکہ, افریقہ, ایشیا, مشرقی ایشیا, سب سے یہ مختلف ملکوں سے کئی طرح کے تعلقات, ان خصوصیات کے مد نظر جو سیاسی لحاظ سے, جغرافیائی لحاظ سے, اقتصادی توانائیوں کے لحاظ سے, ثقافتی خصوصیات کے لحاظ سے بالکل درست پالیسی ہے. مختصر سے عرصے میں دو بین الاقوامی تنظیموں کی رکنیت حاصل کرنا بہت اہم کامیابی سنگ میل ہے. یہ ملک کے لیے مفید تو ہے ہی, ساتھ ہی کچھ حقائق کی بھی غمازی کرتی ہے. دنیا کے ممالک کسی کے رنگ و روپ کے عاشق نہیں ہیں کہ کہیں کہ جناب آپ آئیے رکن بن جائیے. ان کے کچھ تخمینے ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے ہیں, کچھ تخمینے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر کسی ملک کو قبول کرتے ہیں. یہ تخمینے بہت اہم ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وطن عزیز ایسی پوزیشن میں ہے, ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ ان تنظیموں کے بانی اور اراکین کی خواہش ہے, بلکہ بسا اوقات اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ان کی تنظیم کا رکن بنے. ثقافتی میدان میں بھی بہت اچھے کام ہوئے ہیں. البتہ ضروری ہے کہ معیار اور مقدار دونوں اعتبار سے ان میں اضافہ ہو. اسی طرح مختلف شعبوں میں کام ہوا ہے جس کی تفصیلات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی کی جو چیزیں عوام کو خوش کرنے والی ہیں, انہیں آپ عوام کے سامنے لائیے. اس وقت زمینی حقائق جو ہیں ان کے بارے میں عوام کا تصور جو ہے دونوں میں بہت فاصلہ ہے. یعنی حقائق کے بارے میں تصور ان زمینی حقائق سے بہت دور ہے. لہذا اس فاصلے کو کم کیجئے, ان حقائق کو عوام کے سامنے رکھیے. عوام کو حقائق سے اچھی طرح آگاہی ہونی چاہیے, اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ معمول کا عام سا کام نہیں ہے, اس کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے, ماہرانہ کام کی ضرورت ہے جو ماہرین کے ذریعے انجام پانا چاہیے. اور اب کچھ انتباہات. ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ حکومت کی اصلی ترجیح اقتصادیات اور ثقافت ہے, یہ دو بنیادی ترجیحات ہیں. اقتصادیات کے شعبے میں سال ہم نے جو نعرہ معین کیا, اس کے دو حصے تھے, ایک افراط زر پر قابو اور دوسرے پروڈکشن کا فروغ. میں نے آغاز سال کی اپنی تقریر میں افراط زر کے بارے میں کہا تھا کہ انفلیشن پر قابو بھی پروڈکشن کے نتیجے میں ممکن ہو جائے گا. یعنی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم کام جو کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ ہم ملک کی پروڈکشن کو اوپر لے جائیں, اس میں اضافہ کریں, تو پروڈکشن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اگر پروڈکشن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس میں اضافہ مقصود ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پروڈکشن کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہاں دو نکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم سپورٹ کریں، دوسرے یہ کہ راستے کی رکاوٹوں کو دور کریں۔ سپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تو لیگل سپورٹ کیا جائے، قوانین ایسے ہوں کہ کارخانوں کے مالکان کے لیے پروڈکشن آسان بھی ہو اور منافع بخش بھی ہو۔ دوسری چیز ہے مالی سپورٹ، اس مقدار میں جو حکومتی اداروں کے ذمے ہے، زر مبادلہ اور ریال کی اس مقدار میں فراہمی جو فرائض میں ہے۔ اسی طرح داخلی پروڈکشن کا ثقافتی سپورٹ، ملکی پیداوار کے ثقافتی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام کو یہ سمجھائیں کہ وہ ملکی مصنوعات کے استعمال کی عادت ڈالیں، یعنی جہاں ملکی مصنوعات موجود ہیں وہاں وہ ملکی مصنوعات ہی استعمال کریں، اپنی ملکی مصنوعات کو ترجیح دیں۔ یہ پروڈکشن کا سب سے اہم کلچرل سپورٹ ہے۔ البتہ سپورٹ کے ان طریقوں کے ساتھ ایک لازمی چیز ہے عدم انحراف پر نظر رکھنا۔ ایسے بھی کچھ ادوار گزرے کہ فورن کرنسی اور ملکی کرنسی پروڈکشن بڑھانے کے لیے کچھ افراد کو دی گئی لیکن وہ پروڈکشن پر خرچ نہیں ہوئی، اور یہ مالی امداد کوئی چھوٹی موٹی مقدار نہیں تھی، رقم بہت بڑی تھی، اس میں کرپشن ہوئی۔ ہم خیال رکھیں کہ یہ چیز اور ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو اقتصادی معاملات میں ہاتھ کی صفائی دکھانے کے ماہر ہیں، یعنی انسان واقعی دیکھتا ہے کہ کوئی ہے جو اس شعبے کے ہمارے اعلیٰ عہدیدار کے مقابلے میں اس کی پیچ و خم سے، اس کی باریکیوں سے زیادہ آگاہی رکھتا ہے، پیچیدگیوں سے باخبر ہے، ڈوج دینے کے راستے جانتا ہے، دھوکہ دینے کے راستے جانتا ہے، اور یہی راستے وہ اختیار بھی کرتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر غیر قانونی منافع حاصل کرتا ہے۔ قانونی منافع میں کوئی حرج نہیں، بڑے پیمانے پر غیر قانونی منافع میں بالکل بہت حرج ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ پروڈکشن کا سپورٹ کیا جانا چاہیے، حمایت کی جانی چاہیے، اس کی سپلیمنٹری یہ ہے کہ محتاط رہیں کہ اس پہلو سے انحراف پیدا نہ ہو۔ اگلا نقطہ ملکی تجارت کے بارے میں ہے۔ ٹریڈنگ بھی پروڈکشن کی مددگار ہونی چاہیے۔ بیرون ملک سے ہماری تجارت صرف مارکیٹ کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک حصہ مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور دوسرا پروڈکشن بڑھانے میں مدد ہے۔ تجارت سے پروڈکشن کی مدد ہونی چاہیے، یعنی ہم دنیا سے جو اقتصادی تعاون معاہدے کرتے ہیں اس کا آخری نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ ملکی مصنوعات بیرون ملک فروخت کی جائیں اور غیر ملکی سرمایہ ملک کے اندر آئے۔ غیر ملکی سرمایہ ملک کے اندر آنے کا راستہ کبھی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوتی ہے، کبھی کیپٹل گوڈز، وہ مصنوعات اور مشینیں جن کی مدد سے دیگر مصنوعات کا پروڈکشن ہوتا ہے ان کی صورت میں ہوتا ہے۔ بہت سی اقسام کی مشینیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا کے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں سب کی سب داخلی طور پر پیدا کر سکیں، کچھ چیزیں وہ بیرون ملک سے بھی لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کیپٹل گوڈز بیرون ملک سے لائیں اور داخلی مصنوعات کو ملک سے باہر لے جائیں، اگر ایسا ہو جائے، یعنی اقتصادی روابط اس نتیجے پر پہنچ جائیں، تو یقیناً پروڈکشن کو فروغ ملے گا، یعنی یہ پروڈکشن کی بہت بڑی مدد ہوگی اور یہ پروڈکشن کی مددگار ٹریڈ سمجھی جائے گی۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ہم ملک کی داخلی ضرورتوں کا بر وقت اندازہ لگائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملک کی ضرورتوں کا ہم بر وقت اندازہ نہیں لگا پاتے، اور جب بحرانی صورتحال قریب آ جاتی ہے تب گھبرا کر جلد بازی میں امپورٹ شروع کرتے ہیں، اور جو ظاہر سی بات ہے کہ بعد کے لیے مشکلات پیش کرتی ہے۔ پروڈکشن کے شعبے میں سرگرم افراد ملک کی بنیادی چیزوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جناب عالی نے ذکر کیا کہ اس سال ہم نے ملک کے اندر 10 ملین ٹن اس سے زیادہ گندم خریدا، ملک میں کھپت بھی تقریباً اتنی ہی ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل اتنی ہی مقدار ہے، لیکن تقریباً کھپت اتنی ہی ہے، یعنی گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کفیل ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ساری چیزوں کے سلسلے میں یہی صورتحال ہے۔ اگر زراعت کے شعبے میں، صنعتی شعبے میں، معدنیات کے شعبے میں، گوناگون سروسز کے شعبوں میں سپورٹ کیا جائے تو یہی صورتحال ہوگی، ملک کے اندر ہی تیار کیا جا سکتا ہے اور ملکی ضرورتوں کو ملکی ہی چیزوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ضرورتوں کو بر وقت محسوس کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے اور وہ یہ کہ ساتویں ترقیاتی پروگرام میں حکومت کے ذمے بہت سارے کام ہیں۔ انشاءاللہ منصوبہ بندی کی جائے گی تاکہ سارے کام انجام پا سکیں۔ آپ اس پروگرام میں چند باتوں کو مد نظر رکھیے۔ تمام اقتصادی کاموں اور فیصلوں میں جو آپ انجام دیں، ان باتوں کو ملحوظ رکھیں۔ مثلا مساوات کا مسئلہ، طبقات کے درمیان فاصلے کم کرنے کا مسئلہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ اقتصادی شعبے میں جو بھی فیصلہ کریں، یہ ضرور دیکھ لیں کہ امیر اور غریب کے فاصلے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، تعمیری اثر پڑے گا یا تخریبی اثر پڑے گا، اس کا ضرور حساب لگائیں۔ یا مثال کے طور پر مارکیٹ کا استحکام، انفلیشن کی کمی، ذرائع مبادلہ کی قیمت میں استحکام، پروڈکشن کا فروغ، یہ اہم نکات ہیں۔ یہ سب کو اینٹیٹی والی چیزیں ہیں، یعنی ان کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا تخمینہ لگانا ممکن نہ ہو۔ سارے فیصلوں میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اقتصادی فیصلہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کا ان اشاریوں پر کیا اثر پڑے گا، ان انڈیکسز پہ جو اثر ہوگا اسے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے یا فیصلہ کرنے سے اجتناب کیجئے، یہ بھی اہم ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو اس موضوع کا آخری نقطہ ہے، عوام کی معیشت کا مسئلہ ہے۔ معیشت کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب معیشت کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے یہی مکان کی قیمتوں اور کرائے کا مہنگا ہو جانا، تو یہ چیزیں ایک طبقے کو واقعی بے بس کر دیتی ہیں۔ آپ جتنے بھی اچھے کام انجام دیتے ہیں، سب پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ سارے مثبت اقدامات جو بڑی محنت و مشقت سے انجام دیے گئے ہیں، عوام کی معیشت میں مشکلات پیدا ہو جانے کے بعد نگاہوں سے دور ہو جاتے ہیں، کم اہمیت ہو جاتے ہیں۔ واقعی افسوس کا مقام ہے، اس پر کام کیجیے۔ ہم پر عائد کی جانے والی پابندیوں کا اصلی نشانہ یہی عوام کی معیشت ہے۔ یعنی دشمن کی خواہش ہے کہ عوام کی معیشت کو ہائی جیک کر لے۔ پابندیوں کو بے اثر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ کام انجام دیے جا رہے ہیں، پابندیاں ختم کرانے کے لیے مذاکرات کیے جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے اور بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لائن، ایک اور خط، ایک اور کوشش کا سلسلہ پابندیوں کو بے اثر بنانے کی کوششوں کی شکل میں ہونا چاہیے۔ پابندیوں کو بے اثر بنانے کا ایک اہم پیمانہ یقیناً یہ ہے کہ انفلیشن کم کیجیے، یعنی انفلیشن کم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ جو بتایا گیا کہ انفلیشن فلاں فیصد سے کم ہو کر فلاں فیصد تک آ گیا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن کافی نہیں۔ یعنی افراط زر بڑھنے کی دو ہنسی شرح جو مسلسل کئی سال سے جاری ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ انفلیشن کی شرح جہاں تک ممکن ہو سکے کم ہو جائے۔ مجھے یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ بعض اقدامات ہیں جن کا انفلیشن کی کمی پر نسبتاً تیز اثر ہوتا ہے۔ من جملہ ادھورے پروجیکٹس کی تکمیل۔ ادھورے پروجیکٹس کی تعداد کافی زیادہ ہے، اگر انہیں آپ نے مکمل کر لیا تو انفلیشن کم کرنے پر اس کا تیز اثر ہوگا۔ ان ماہرین کے بقول جنہوں نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے، یا بینکوں کے قرضوں اور اثاثوں کے خراب تناسب کا مسئلہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ دلالی اور کمیشن خوری کے مقابلے کا مسئلہ، باغات میں بڑی زحمت سے باغبان پھول پیدا کرتے ہیں، پھل پیدا کرتے ہیں، اناج پیدا کرتے ہیں، جس کی ایک قیمت ہوتی ہے، لیکن جب ایجنٹ کے واسطوں سے یہی پھل، یہی اناج بازار میں آتا ہے تو اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اس سے بھی انفلیشن کو کم کرنے اور عوام کی معیشت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بین الاقوامی روابط اور عالمی پالیسیوں کے سلسلے میں بھی کچھ سفارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ اس میدان میں حکومت لگن سے کام کر رہی ہے، یعنی بڑے اچھے کام ہوئے ہیں جن کا ذکر میں نے کیا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ مختلف ممالک سے تعلقات رکھنے میں ہمارے لیے کچھ مواقع پیدا ہوتے ہیں، ہمیں ان مواقعوں کی شناخت ہونی چاہیے، ان کا بر وقت استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی کسی ملک سے ہمارے روابط ہوتے ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن غفلت کی بنیاد پر استفادہ نہیں کر پاتے۔ آپ خیال رکھیے کہ ایسا نہ ہو، یعنی مواقع کی شناخت ہونی چاہیے، اور پھر ان کا بھرپور استعمال بھی کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں، تعاون کی دستاویزات تیار ہوتے ہیں، ان پر دستخط کیے جاتے ہیں، وہ کاغذ تک محدود نہ رہ جائیں. اس وقت حکومت کے پاس بعض ممالک سے طویل المیاد تعاون کے دستاویزات موجود ہیں، یعنی معاہدے ہیں. اب کس سمت میں جانا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان معاہدوں اور تعاون کی دستاویزات کو کاغذ تک محدود نہ رہنے دیں، یہ بہت اہم بات ہے. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں دنیا سے تعاون، تو ملک کے بعض سیاسی افراد دنیا کو محض چند، وہ بھی بنیادی طور پر مغربی ملکوں تک محدود سمجھتے ہیں. دنیا یعنی یہ؟ اگر ان ملکوں سے ہمارا رابطہ ہو اور گرم جوشی کے ساتھ تعاون ہو تو سمجھے کہ دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اور اگر ان سے روابط تھوڑے بھی کم ہو جائیں تو گویا دنیا سے ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ غلط سوچ ہے. اور یہ نقطۂ نگاہ، رجت پسندانہ نقطۂ نگاہ ہے. یہ نظر 100 سال پرانی نظر ہے. جی ہاں، یہ ایک صدی پرانا نظریہ ہے. یہ ایک صدی پہلے ایسا تھا. چند یورپی ممالک تھے جو دنیا کے مالک بنے بیٹھے تھے. ان سے روابط کا مطلب ساری دنیا سے رابطہ ہوتا تھا. اس دور کو 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس رجت پسندانہ اور دقیانوسی سوچ کو ترک کر دینا چاہیے. دنیا سے روابط کا مطلب ہے افریقہ سے رابطہ، لاطینی امریکہ سے رابطہ، ایشیا سے رابطہ. ایشیا عظیم ہیومن اور نیچرل ریسورسز کا ذخیرہ ہے. افریقہ بھی ایسے ہی ہے. مغربی ممالک عام طور پر افریقہ پر اور ایسے ہی دیگر ملکوں پر دباؤ ڈال کر دولت مند بن گئے ہیں. دراصل یورپ نے ایک طرح سے افریقی ملکوں، بعض ایشیائی ملکوں کی دولت چوری کر کے اپنے آپ کو دولت مند کیا ہے. ان کی طرف سے ہم غافل نہ رہیں، ان سے روابط ضروری ہیں. بنابراہ بین الاقوامی روابط کی بنیاد قومی مفادات اور قومی وقار ہے. یہ بھی بہت اہم ہے. قومی وقار بھی بہت اہم ہے. روابط میں ضروری ہے کہ نہ تو دوسروں کا تسلط قبول کریں اور نہ دوسروں پر اپنا تسلط قائم کریں. یعنی ہم دوسروں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی بھی خلاف ہیں، اور دوسروں کا تسلط قبول کرنے کے لیے بھی ہرگز تیار نہیں. اب مزید کچھ انتباہات ہیں. ایک انتباہ یہ ہے کہ اپنی اس عوامی وضاحت کو قائم رکھیے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اگر آپ عوام الناس سے محبت آمیز انداز میں اپنائیت اور انکساری سے بات کرتے ہیں، ان کے یہاں، ان کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے فرش پر بیٹھتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. اسے ہرگز ترک نہ ہونے دیجیے. یہ بہت اچھا موقع ہے. دوسرا انتباہ، ماہرین سے مشاورت کا سلسلہ جہاں تک ممکن ہو آگے بڑھائیے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ملک کے ماہرین صاحب رائے ہیں، ان کے پاس تجاویز ہیں، مشورے ہیں، بڑی اچھی رہنمائیاں کر سکتے ہیں. بڑے اہم نکات ان کی نگاہ میں ہوتے ہیں. علمی شخصیات سے روابط پر ضرور کام کیجیے. مختلف شعبے اس پر کام کریں اور روابط قائم رکھیں. اگلا نقطہ، یونیورسٹیوں میں آمد و رفت رکھنا بہت ضروری ہے. خواہ طلبہ کے درمیان جانا ہو یا اساتذہ کے درمیان پہنچنا ہو، ان کی باتیں سننا، ضروری باتیں ان کے سامنے رکھنا. وہ لوگ بہت ساری چیزوں سے باخبر نہیں رہتے. بے شک وہ اسٹوڈنٹ ضرور ہیں، استاد ہیں، دانشور ہیں، باخبر انسان ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کا انہیں علم نہیں. یہی پیش رفت کے مسافرین. اس عنوان سے جو پروگرام شروع ہوا جس کے تحت وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے. انہیں اس سے پہلے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. ملک میں اتنے بڑے کام انجام پائے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ کو اس کی تلا نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے. اساتذہ بھی اسی طرح سے ہیں. میں نے ایک موقع پر کہا کہ ملک کے دفاعی وسائل کا معائنہ کرنے کے لیے ایک ٹور رکھا جائے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیگر شعبوں میں بھی ملک کی پیش رفت سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف ٹورز رکھے جائیں، تاکہ ماہرین دانشور جا کر دیکھیں اور باخبر ہوں. یہ چیز دشمن کے معاندانہ یلغار کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. دشمن کو اپنی ریشہ دوانیوں میں جس جگہ سے بڑی امیدیں ہیں، ان میں سے ایک یونیورسٹیاں ہیں. یونیورسٹیوں میں آپ کے دائمی موجودگی سے دشمن کی یہ سازش ناکام ہو جائے گی. اگلا نقطہ اور اگلی سفارش، حکومت کی اطلاع رسانی کی سرگرمیوں کو مؤثر بنانے سے متعلق ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے. میرے خیال میں ہر اقدام کے لیے ایک میڈیا اٹیچمنٹ بھی ضروری ہے. آپ جو بھی اہم قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک واضح ابلاغیاتی اٹیچمنٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے کم قیمت پر ذرائع مبادلہ کی فراہمی کا جو پروگرام روکا کہ جس کے رکنا ضروری تھا, اسے عوام کے سامنے بہت واضح الفاظ میں بیان کیا جانا چاہیے تھا کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی فلاں 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 وجوہات ہیں اور اس اقدام کے یہ فوائد ہیں اور یہ نقصانات تھے جن کو روکا جائے گا. جو بھی اقدام انجام پائے اس کا واضح ابلاغیاتی پروگرام بھی ضرور ہونا چاہیے. ایک سفارش یہ بھی ہے کہ حکومت سے وابستہ افراد کے بیانیوں, وعدوں اور اعداد و شمار میں ہمانگی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مثلاً ایک ادارہ کچھ اعداد و شمار پیش کرے اور اگلے دن دوسرا ادارہ ان اعداد و شمار کو مسترد کر دے یا متضاد اعداد و شمار پیش کرے, یا مثلاً یہ کچھ وعدے کرے اور دوسرا کہے کہ اسے پورا کرنا ممکن ہی نہیں, قابل عمل ہی نہیں. قابل عمل ہے یا نہیں ہے اس پر حکومت کے اندر پہلے ہی خود غور و خوض ہونا چاہیے اور طے ہو جانا چاہیے کہ یہ وعدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کیلکولیٹو انٹیلیجنس کو بروئے کار لانا چاہیے. کاموں کے سلسلے میں بھرپور توجہ, غور و فکر اور تعقل ہونا چاہیے. اپنی آخری بات جس کا ذکر صدر مملکت نے بھی کیا, یہ ہے کہ شور شرابے اور فروئی باتوں پر توجہ نہ دیجیے, اپنا کام کرتے رہیے. کبھی آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو بالکل صحیح فیصلہ ہے, کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تو ہنگامہ برپا کرتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس فیصلے کے خلاف ہزار باتیں سوشل میڈیا میں کرتے ہیں. اگر آپ نے وہ اقدام سوچ سمجھ کر کیا ہے, غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے, تو پھر اعتنا نہ کیجیے, پرواہ نہ کیجیے, اپنا کام جاری رکھیے. وہ کبھی حکومت پر کوئی چیز مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ اچانک دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر ہزاروں تحریریں, خطوط, متن پبلش کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں, پریشر ڈالیں. لہذا اس طرح کے دباؤ کی پرواہ نہ کیجیے, غور و فکر کے ساتھ اپنا کام کیجیے, سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ کام کو جاری رکھیے. جب آپ نے فیصلہ کر لیا, فائزہ عظمت فتوکل علی اللہ, اللہ پر توکل کیجیے, پوری خود اعتمادی کے ساتھ قدم بڑھائیے, پیروی کرتے رہیے. میں ہمیشہ پیروی کی تاکید کرتا ہوں, پرسوئنس کی تاکید کرتا ہوں. ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ کاموں کو ادھورا نہ چھوڑیے. کبھی انسان بڑے جوش و جذبے سے ایک کام شروع کرتا ہے, مگر چند قدم آگے جانے کے بعد اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. جذبہ قائم رکھیے یہاں تک کہ کام مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی و خوشنود رہے, آپ کو توفیق عنایت کرے اور آپ کے دور حکومت کے باقی بچے وقت میں آپ کو دگنا کامیابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ. جو پروردگار کی بارگاہ میں بھی اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہماری جانیں ان پر قربان, ان کی بارگاہ میں بھی قبولیت کا شرف حاصل کریں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ روح آپ سے راضی و خوشنود رہے اور شہیدوں کی پاکیزہ روحیں بھی آپ سے راضی و خوشنود رہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.